قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جو احکام سے متعلق نازل ہوئیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ نبل سے ایک منتخب آیت جو ہے اس کی تشریح بیان کی، اس کی تفسیر بیان کی۔ ہمارے پیش نظر اس وقت سورہ روم ہے۔ سورہ روم مکی سورت ہے۔ لفظ روم کا کیا معنی ہے؟ روم جو ہے آج کل تو اٹلی کا ایک شہر ہے، لیکن روم سے مراد یہ شہر مراد نہیں ہے، وہ ماضی کی سلطنت مراد ہے جسے بازنطینی سلطنت بھی کہتے تھے، کہ جہاں پر نصارہ جو ہیں وہ حکومت کرتے تھے، ان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور استنبول جو ہے سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی، تو یہ سلطنت روم کہلاتی تھی۔ نصارہ کی دو بڑی ریاستیں تھیں، ایک وہ تھی کہ جس پر حکمران حکومت کرتے تھے، وہ یہ روم کی ریاست ہوا کرتی تھی، ایک وہ ہوتی تھی کہ جس پر ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ حکومت کیا کرتے تھے، اور ایسی حکومت جو ہے وہ یورپ سائڈ پر تھی۔ ویسے تو یہ علاقہ بھی یورپ میں آتا ہے، لیکن یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں اس کے بعد پھر کئی مسلمان ریاستوں کا قیام عمل میں آیا۔ آج کل جو ہے ترکی کی جو ریاست ہے اس کا بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ تو روم، چونکہ اس دور کے رومی، جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کو اس صورت مبارکہ کے ابتدا میں بیان کیا گیا، اس بنیاد پر روم کا لفظ بھی آیا، اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورہ روم پڑا۔ یہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی توحید، رسالت، حیات بعد الموت، قیامت، جزا اور سزا پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں جو پورا روم کے حوالے سے پس منظر ہے، اس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تسلی اور ان کو جو خوشی حاصل ہوئی اس کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا، اور اس حدیث پاک کو نقل کیا امام ابن شیبہ نے، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے۔ حضرت ابو روح نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت کو صبح کی نماز میں پڑھا، آپ کو کچھ تردد ہوا، سلام کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اچھے سے وضو کیے بغیر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی وجہ سے مجھے اشتباہ ہوتا ہے، لہذا جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اچھے سے وضو کرے۔ تو سورہ روم جو ہے اس کی تلاوت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اگر نمازیوں کی طہارت میں کوئی نقص ہو تو اس سے امام کو جو ہے وہ صورت میں اشتباہ واقع ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کمالات عطا فرمائے تھے، بھول جانا آپ کے ذات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ بھلایا جانا پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مجھے بھلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے تعلیم قائم ہو۔ خلاصہ عرض کیا میں نے، مثال کے طور پر کسی رکعت میں آپ بھولے ہیں، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا ہے، تو یہ اب نماز میں کس طرح فیس کیا جائے گا، اب نماز کے کیا حکام ہوں گے؟ تو یوں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات بھلائے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ روم ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں شروع میں جو پانچ آیت مبارکہ ہیں اس کے تعلق سے کچھ احکام ایسے ہیں، ضروری احکام، معاملات کے احکام، عصر حاضر میں بھی ان کی بڑی بحث کی جاتی ہے کہ جن احکام کا جو استدلال ہے وہ کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ جو آیات مبارکہ ہیں بڑی اہم ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ان آیات کی تلاوت کی طرف. پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
جنت کا راستہ ہے. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
ترجمائے کنز الایمان.
رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برس میں. حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان.
ناظرین کرام، دو بڑی عالمی طاقتیں، ایک شاہ روم اور دوسرا شاہ فارس خسرو پرویز، ان دونوں سلطنتوں کی جنگ ہو جاتی ہے، اور جنگ بھی ملک شام کے قریب ترین حصے پر واقع ہوتی ہے. اور ایرانی جو ہیں اہل فارس والے، وہ جیت جاتے ہیں. اب مسلمانوں کے نزدیک اور کفار کے نزدیک ایک ایک فیوریٹ ٹیم تھی. جو رومی تھے وہ چونکہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، تو ان کا جیتنا مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث تھا، اور جو فارسی تھے، اہل فارس تھے، چونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کرتے تھے، تو اس بنیاد پر جو مکہ کے کفار ہیں، اہل فارس کا جیتنا ان کے لیے پسندیدہ تھا. تو جب اہل فارس جیت جاتے ہیں اس جنگ کے اندر، بڑی خوشی مناتے ہیں، مسلمانوں کو طانے دیتے ہیں، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے وہ ایک الہامی مذہب ہے. یہ الگ بات ہے کہ نصارہ نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اسے متغیر کر دیا ہے، لیکن تصور الہ تو پایا جاتا ہے ان کے ہاں، اگرچہ کہ انہوں نے بھی شرک اختیار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق بھی وہ ایک تثلیث کے نظریے کے قائل ہیں. وہ شرک کے قائل ہوئے جدا گانا بات ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اشتراک بہرحال پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے وہ احکام بالکل الگ اور جدا گانا ہے. تو مسلمانوں کو تھوڑا سا صدمہ سا ہوا، رنجش سی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن بات ہو رہی تھی کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو یہ اہل کتاب اہل مکہ کے دشمن تھے، یعنی اہل مکہ ان سے نفرت کرتے تھے. تو یوں ایک ضمنی واسطے سے مسلمانوں کا ان سے ایک تعلق قائم ہو رہا تھا کہ دشمن کا دشمن بھی دوست. تو تھوڑی سی ہمدردی ان کے لیے ان کے دلوں کے اندر موجود تھی. تو مسلمانوں کو جب صدمہ ہوا اور رنجیدہ ہوئے، تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں. غلبت الروم، اب جو کرنٹ سینیریو ہے، جو ابھی لڑائی ہوئی ہے، اس میں روم ہار گیا. فی ادن الارض، قریب ہی لڑائی واقع ہوئی. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد رومی غالب آ جائیں گے. قرآن پاک نے فرمایا فی بدع سنین، چند برس میں. لفظ بدع جو ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک افراد پر بولا جاتا ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے ملتا جلتا لفظ اردو یا فارسی میں نہیں بولا جاتا، اور بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی میں. تو ایک تعین ہو گیا کہ بھئی اس عشرے ہی کے اندر انہی 10 سالوں کے اندر اندر یہ جنگ ہوگی دوبارہ اور پھر رومی غالب آ جائیں گے. اللہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کا حکم ہے آگے اور پیچھے. و یوم اذین یفرح المؤمنون, جب رومی غالب آئیں گے تو پھر مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کے دشمن کا دشمن جیت گیا ہے. مسلمانوں کی خوشی یوں ایک واسطے سے ہے, ورنہ مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے. بنصر اللہ, اور اللہ کی مدد سے جیتیں گے. ینصر من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فتح عطا کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم, وہی عزت والا مہربان ہے. تو ناظرین کرام, اب چونکہ تانہ دانی کا ماحول تھا, تنگ کر رہے تھے, جب دیکھتے تھے تانہ دیتے تھے اہل مکہ کہ جیت گئے نا, ہم جن کے ساتھ تھے وہ جیت گئے, تمہاری ہمدردیاں جن کے ساتھ تھی وہ ہار گئے. جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو مسلمانوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ابی بن خلف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں کہ اگر 9 سال کے اندر اندر اہل فارس ہار گئے تو یہ اونٹ تم مجھے دو گے, اور اگر رومی ہارے تو میں تمہیں 100 اونٹ ادا کروں گا. 7 سال کے بعد معرکہ سجتا ہے, خوب زوردار طریقے سے جنگ ہوتی ہے اور اہل فارس ہار جاتے ہیں. رومی جو ان کا گڑھ تھا, جہاں شاہ فارس کا قلعہ تھا مدائن, وہاں جا کر اپنے گھوڑے باندھتے ہیں, ایک شہر کا نام رومیہ رکھتے ہیں, اور بڑی سج دھج کے ساتھ مقتل سے واپس آتے ہیں. اب ابی بن خلف تو مارا جا چکا تھا, اس کے مارے جانے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے والد نے تو شرط لگائی تھی, لہذا تم جو ہو اب اپنے والد کی جگہ مجھے اونٹ دو. چنانچہ اس شرط کے بدلے 100 اونٹ آپ جیت لیتے ہیں. محترم ناظرین کرام, ان آیات مبارکہ کا آیات احکام سے یہ تعلق ہے کہ یہ جو شرط کا معاملہ ہے, یہ جیتا تو تمہارے اونٹ اور وہ جیتا تو میرے اونٹ, یہ خالصتاً جوئے کا معاملہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط کیوں لگائی تھی؟ علماء نے اس کے 2 جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اس وقت تک جوا حرام نہیں ہوا تھا, یہ مکی صورت ہے ویسے بھی, اور جوا حرام ہوا جا کر مدنی صورتوں میں. ایک تو یہ جواب دیا. دوسرا یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ لوگ غیر مسلم تھے, اہل مکہ کفار مکہ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے, تو جو غیر مسلم ہیں ان سے عقود فاسدات جائز ہوتے ہیں. اس طرح جائز ہوتے ہیں, کیا مطلب ہے, کیا بحث ہے, یہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا تھوڑی دیر کے بعد. آگے پورا پروگرام اسی موضوع پر ہونا ہے. لیکن جوا آج بھی ان سے ناجائز ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون جیتے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا وہ ان آیات مبارکہ پر تھا. علم کا سب سے بڑا ماخذ وحی الہی ہے, تو وحی نازل ہو چکی تھی, وحی الہی میں بتایا جا چکا تھا کہ یہ لوگ جیتیں گے. تو اس یقین کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط بیان کی جس میں ہارنا تو تھا ہی نہیں. ہار کیسے ہو سکتی جب اللہ نے فرما دیا کہ 9 سال کے اندر اندر اہل فارس نے ہارنا ہے اور اہل روم نے جیتنا ہے, تو یہ تو اب یقینی معاملہ ہو گیا اس وحی کی وجہ سے. تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے ساتھ اس بنیاد اور اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شرط لگائی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جب 100 اونٹ آپ کو مل گئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، انہیں صدقہ کر دو. وہ آپ نے یوز نہیں فرمائے، بلکہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا گیا. تو بھائی کیوں صدقہ کیا گیا؟ اگر وہ ٹھیک تھا معاہدہ، جو ایک کی حرمت کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اونٹ رکھے جا سکتے تھے. بات یہ کہ رکھے تو جا سکتے تھے، لیکن جو بہت ہی اونچے لوگ ہوتے ہیں، اونچی شانوں والے ہوتے ہیں، تو ان کی جو مروت ہوتی ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. تو یوں مفت میں آئے اونٹوں کا استعمال کرنا ان کی مروت کے خلاف تھا، نمبر ایک. نمبر دو، یوں خیرات کر دینا دشمنوں کو جلانے کا بھی زیادہ باعث تھا کہ دیکھو ہم سے تو لیے لیکن پھر خیرات بھی کر دیے، استعمال بھی نہیں کیے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک پس منظر تھا اور شان نزول تھا کہ جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب اگلا سوال کہ یہ عقود فاسدہ کیا ہوتے ہیں جناب، اور یہ مسلمان سے نہیں ہو سکتے، کفار سے ہو سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گتھی کیسے سلجھے گی؟ تو جناب اس گتھی کے سلجھانے کے لیے ہم موجود ہیں نا. سلجھے گی بالکل، آپ پروگرام تو ملاحظہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ خرید و فروخت کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے اندر کچھ طریقے ایسے ہیں جو غیر شرعی ہیں، اور غیر شرعی طریقوں کے اندر مختلف عوامل ایسے ہیں جو ان کو غیر شرعی بناتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے سودا کر لیا اور قیمت ہی طے نہیں کی، مال بھی اٹھا کر لے گئے جناب، تو یہ عقد فاسد ہے. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل ڈراپ شپنگ کا کام چل رہا ہے کہ خالی تصویر بھیج دیتے ہیں اگلے کو، مال اپنے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب وہاں سے آرڈر ملتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، تو پھر کسی سے اور سے مال اٹھا کے بھیجتے ہیں. تو جب یہ سودا کرتے ہیں تو ان کی اپنی ملکیت میں مال ہوتا ہی نہیں ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تیری ملکیت میں نہ ہو تو اسے نہ بیچ. اب ڈراپ شپنگ میں سارا یہی ہو رہا ہے. تو یہ ہے عقد باطل. عقد جو باطل ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں جن سے عقد باطل ہوتا ہے، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. کچھ عقد وہ ہیں جن سے عقد فاسد ہوتا ہے، جیسا کہ ایک مال منگوایا، قبضہ کیا ہی نہیں، ابھی تو وہ راستے میں ہے، اور اس کو پہلے ہی بیچ دیا. ایک کسی سے مال خریدا، اس نے کہا وہ تو گودام میں رکھا ہوا ہے، تو مال اٹھانے سے پہلے کسی اور کو بیچ دیا، قبضہ کرنے سے پہلے. تو یہ عقد فاسد کی صورت ہے. تو یہ مل ملا کے کچھ 40 کے قریب اسباب بنتے ہیں عقد کے باطل یا فاسد ہونے کے. ایک تاجر کے لیے ان مسائل کا سیکھنا، ان اسباب کا سیکھنا فرض آئین ہے. نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا. اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور کافی حد تک وہ کام تیار ہے. اللہ نے چاہ تو کچھ عرصے میں منظر عام پر آئے گا. اور خالصتا مقصد یہ ہے کہ ایک تاجر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 40 اسباب کون سے ہیں کہ جس سے میرا جو سودا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کی آمدنی حلال نہیں رہتی. اتنی محنت کر کے بھی آمدنی حلال نہ ہو تو بتائیے پھر حاصل کیا ہوا. تو عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو. سیل کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ ایک عربی میں عقد کہلائے گا، عقد البیع، سیل کانٹریکٹ. تو 40 کے قریب عوامل ایسے جو اسے باطل یا فاسد قرار دے دیتے ہیں، جس کا کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایک صورت ہے کہ اگر مسلمان اس طرح کے کانٹریکٹ کسی غیر مسلم سے کرتا ہے تو وہ جائز ہے. وہ کیوں جائز ہے جناب؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. جیسا کہ یہ جو چیزیں ہیں، علماء ان کا تعلق جوڑتے ہیں شبہ ربا سے، کہ یہ سارے مل ملا کے طریقے شبہ ربا سے جا کے جڑتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہے، جو حربی کافر ہے، اس کے ساتھ اگر مسلمان سود کا معاملہ بھی کرے، جو شکلن سود ہو، مثال کے طور پر اس غیر مسلم کو جو حربی کافر ہے، مسلمان پیسے دیتا ہے قرض میں اور اس سے نفع طے کرتا ہے، جائز نفع سمجھ کر لیتا ہے تو چونکہ مسلمان اور اس کے درمیان سود نہیں ہے تو اس بنیاد پر یہ معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ معرفت السنن والآثار میں امام مقحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ربا بین اہل الحرب، کہ جو اہل حرب ہیں اور مسلمان ہیں ان کے درمیان ربا نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے یوں بھی فرمایا، مجھے گمان ہے و اہل الاسلام، بہت سارے ایسے عقود ہوئے، جیسا کہ سود کی جو کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے معرفت ربا کے نام سے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں سود کس طرح ہوتا تھا، اور پھر اس میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ سود کب حرام ہوا، حرمت سود کی جو آیات ہیں وہ کب نازل ہوئیں اور حرمت کب نازل ہوئی۔ تو پھر الگ سے ایک چیپٹر قائم کیا گیا کہ اگر بہت پہلے حرام ہو گیا تھا تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر جو یہ فرمایا، واول ربا ادعو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، کہ سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کا سود معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو سود لینا تھا وہ معاف کرتا ہوں، فإنه موضوع كله، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حجت الوداع کے موقع پر یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ تو علماء نے بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ خیبر سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے آپ متولی تھے آب زمزم کے کنویں کے، تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور فتح مکہ سے کچھ پہلے آپ نے ہجرت فرمائی، اس سے پہلے آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے 8 سنہ ہجری کو۔ اس سے پہلے مکہ ریاست مدینہ ریاست طیبہ کا حصہ نہیں ہے۔ 8 سنہ ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اسلامی ریاست میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے رہنے والے جو کفار ہیں وہ حربی کفار تھے، انہیں وہ حقوق حاصل نہیں تھے کہ جو سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو پیسے دیتے تھے، ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے تھے کہ ظاہراً جس کو ہم کہتے ہیں کہ سود کا معاملہ، اور ان سے نفع لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ غیر مسلم سے لینا، حربی سے لینا یہ جائز ہے، اس بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور اس کے اگلے سال حجت الوداع ہوتا ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیسے آپ نے وصول کرنے تھے انہیں چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اب وہ لوگ بھی تابع ہو چکے تھے، ریاست کے ماتحت ہو چکے تھے۔ اب اگر کوئی کفار بھی تھے تو ماتحت ہیں اور کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ پورا اس کا ایک پس منظر ہے اور علماء نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پورے حوالہ جات کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہماری جو کتاب ہے معرفت الربا، اس کی تفصیل آپ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں اور جو حربی کفار کے ساتھ معاملات ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی کئی مواقع پر یہودیوں سے جنگیں ہوئیں، یہودیوں کے کئی قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نضیر، تو یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور مسجد قباء کی طرف جو ہے ان کے مکانوں کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے ہمراہ جا کر ان کا محاصرہ فرمایا۔ جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، پھر دعوت دی جاتی ہے کہ اس ریاست کے ماتحت ہو کر رہو، اور اگر نہیں رہتے تو پھر جنگ کرو۔ تو 15 دن کے قریب محاصرہ جاری رہا۔ ظاہر بات ہے کوئی قلعہ بھی ہوگا، محاصرہ قلعے کا ہی ہوتا ہے۔ تو میرا سارا مطالعہ گہرائی سے ہو رہا تھا میرا، تو اسی دوران اس سال یعنی 1445 کے ربیع الاول میں میری حاضری مدینہ منورہ، تو میں اسپیشلی دیکھنے گیا کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، یہ کتنا بڑا ایریا ہے، کتنی لمبائی چوڑائی پر پھیلا ہوا ہے، تو اس کے نشانات آج بھی باقی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مقام پر آپ کا خیمہ تھا، جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، تو اس جگہ کو ایک چار دیواری لگا کر چھپایا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں وہاں مسجد بھی ہوا کرتی تھی، اور شیخ محقق شیخ عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کے حوالے سے تفصیل بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ بڑا لمبا چوڑا اور کھجوروں کے کثرت کے ساتھ باغ ہیں اس ایریا کے اندر، بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو 15 دن کا معاہدہ رہا، بالآخر یہودیوں کی طرف سے یہ درخواست آئی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ علاقہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان سے یہ معاہدہ ہوا جلا وطنی کا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہمیں بہت سارے پیسے لینے ہیں اہل مدینہ سے، ان کا کام کاج تھا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک آفر عطا فرمائی، فرمایا دعو وتعجلوا، کہ جتنے بھی پیسے تمہارے بنتے ہیں ان میں سے کچھ چھوڑ دو، اس شرط پر کہ لوگ فوری ادا کر دیں۔ ظاہر بات ہے، کس نے 6 مہینے کی ادھار پر مال اٹھایا ہوگا، کس نے سال کی ادھار پر مال اٹھایا ہوگا۔ تو انہیں یہودیوں کو یہ کہا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم یہ آفر کرو لوگوں کو کہ بھائی فوری رقم ادا کر دو، فوری رقم ادا کرو گے تو قرض میں کمی کر دی جائے گی۔ چنانچہ پھر انہوں نے یہی کیا، لوگوں نے پیسے ادا کر دیے۔ اب یہ طریقہ کار اگر کوئی مسلمان کو آفر کرتا ہے تو یہ سودی طریقہ کار ہے، جائز نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب ادھار نکلتا ہے، پیسے پہلے دے دو، لہذا اگر پہلے دے رہے ہو، یکمش دے رہے ہو، تو پیسے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کم کر دیے جائیں گے، چھوٹے سمجھے کم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے جسے دعوت عجل بھی کہا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار مسلمان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے 2 کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ وہاں کیا جا سکتا ہے۔ ایک عقد مرابحہ ہوا ہو، پورا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے مرابحہ۔ مرابحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں آپ قیمت بتا کر، نفع بتا کر سودا کرتے ہیں، جس کو مال بیچ رہے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے کا خریدا، ایکسپنس شامل کر کے اتنے کا پڑا، یا جنرلی کہہ دیں کہ اتنے کا مجھے پڑا ہے اور میں آپ کو اتنے کا بیچ رہا ہوں۔ اپنی قیمت، اپنی لاگت بتا کر، اپنی جو قیمت خرید اور ایکسپنس ہے وہ بتا کر پھر سامنے والے کو بیچنا، یہ مرابحہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے، اسے عقد امانت بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کا مرابحہ کانٹریکٹ ہوا ہے تو اس کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اگر 6 مہینے کی ادھار تھی اس کی اور وہ 2 مہینے بعد ہی پیسے لے آیا، تو اب جتنا نفع بنتا تھا اس کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 6 مہینوں پر، اور پھر 4 مہینے کا نفع چھوڑ دیا جائے گا، 2 مہینے کا نفع وہ رکھے گا۔ مرابحہ کانٹریکٹ میں یہ گنجائش ہے۔ اور دوسری، امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیع المعاملہ کے تعلق سے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، اور بیع المعاملہ کی اپنی تفصیل ہے، علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور فتاوی رضیہ شریف میں بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تیسرا کانٹریکٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں دعوت عجل کی صورت پائی جائے۔ تو ناظرین کرام، ان دونوں واقعات سے آپ کو پتہ چلا کہ جو شریعت کے احکام ہیں اس کا دار و مدار دلائل پر ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل اور تقریر سے جو بات ثابت ہوگی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم حلال یا حرام کا حکم بیان کریں گے۔ تو اس معاملے کے اندر کیوں تفصیل ہے، مسلمان کا اور حربی غیر مسلم کا کیوں فرق ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے پورا پس منظر بیان کیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو درپیش ہیں، جیسا کہ جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں ان کو مورگیج پر گھر خریدنے پڑتے ہیں، اور مورگیج پر خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سودی قرضے پر گھر اٹھا رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہاں پر 20 سالہ مورگیج پر گھر ملتے ہیں، اور اگر ایک مسلمان عام طریقے سے خریدنا چاہے تو آسان نہیں ہوتا اس کے لیے، انتہائی شدید مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو گھر ہیں یہ کرایے سے بھی سستے پڑ جاتے ہیں۔ 20 سال تک جو کرایہ دے رہے ہیں، جتنا کرایہ دے رہے ہیں اس سے بھی کم پیسے دینے پڑتے ہیں اور گھر ان کے نام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ مسلمان قرضہ دے اور نفع لے، یہ طریقہ جائز ہے غیر مسلم کے ساتھ کرے تو، ہر بھی غیر مسلم کے ساتھ۔ اور ایک یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سامنے والے سے قرضہ لے اور اس کو نفع لے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے اگرچہ کہ سامنے والا غیر مسلم ہو، کیونکہ اس میں اس کو فائدہ پہنچانا پایا جا رہا ہے، اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو مورگیج کے طریقے میں یہی دوسری صورت پائی جاتی ہے، لیکن وہاں ضرورت بہت زیادہ متحقق ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ معاصر علماء نے اس صورت کو اختیار کرنے کی کنڈیشنل اجازت دی ہے کہ رہنے کا گھر ہے اس میں ایسا کر سکتا ہے، گاڑی ہے اس میں ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان قرضہ لے رہا ہے نفع دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دکان ہے جس میں اس کو کام کرنا ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ گھر کا مطلب ہے 2 گھر اٹھا لیے، 3 گھر اٹھا لیے اور جناب ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیا، یہ گاڑی اٹھا کے کرایہ پہ شروع کر دی۔ ہاں کسی کی ٹیکسی ہے تو وہی کام کر سکتا ہے، ایک ٹیکسی لے سکتا ہے۔ اس طریقے سے جس قدر ضرورت ہوتی ہے اسی قدر رخصت دی جاتی ہے، اس سے زیادہ رخصت نہیں دی جاتی۔ تو بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے مورگیج کی اجازت دی ہے، حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب ہیں، فتح بریلی میں اجازت دی گئی ہے، دارالفتا اہل سنت کے جو فتاوی جاری ہوتے ہیں وہ اسی منہج پر جاری ہوتے ہیں، اسی حکم پر جاری ہوتے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ بہت سارے احکام کا جو حکم ہے وہ الگ سے ہے۔ کیوں الگ سے ہے؟ ان آیات مبارکہ کی تفسیر کی برکت سے آج آپ نے پورے شرح و بسط کے ساتھ، شرح و بسط تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو سنا۔ شرح و بسط تو یہ ہوتی ہے کہ جناب بندہ پورے ہفتے کی کلاس لے 4-4 گھنٹے کی، جب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی تھوڑی سی شرح و بسط ہوئی ہے، ورنہ تو یہ خلاصہ ہے اور ایک اجمالی تفصیل ہے۔ اور یوں پبلک کو ایڈریس کرتے ہوئے اس طرح کے خشک جو مسائل ہیں، خشک مسائل سے میرے حصے میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اللہ کا فضل ہے، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو پاپولر زیادہ ہوتے ہیں، مشہور زیادہ ہوتے ہیں، ذرا بولو تو پھر بڑی جناب ویورشپ بھی ملتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ٹی وی سوئچ کرنے نہیں سوچتا بندہ، مسائل خشک ہیں، تو اقام تجارت کا معاملہ ہو۔ تو چونکہ یہ بنیادی مسائل ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کے ایک شعبہ زندگی سے ہے۔ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں، اس کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، نکاح طلاق کا معاملہ بھی ہے، عمومی موضوعات بھی ہیں، لیکن یہ موضوعات بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ موضوعات آپ کو کب پتہ چلیں گے؟ تو مدنی چینل جو ہے گلدستہ ہے، اس میں طرح طرح کی خوشبوئیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے حصے میں آیا ہے تھوڑا سا خشک ضرور ہے، لیکن بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ تجارت کے مسائل بتاتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں خالی ٹی وی پہ بیٹھ کر تجارت کے مسائل بتاتا ہوں، ورنہ تو میں دارالافتاء میں سارے مسائل بتاتا ہوں۔ میرے پاس 4 دارالافتاء ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ تجارت کے لیے نہیں ہیں، صرف 1 تجارت کے لیے۔ 3 میں تو سارے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، نکاح طلاق روزانہ طلاق کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، سارے مسائل جو ہیں وہ اس پر ہم فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، دین کا سیکھنا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور یہ جو مشکل مسائل ہیں اس کا سمجھنا بھی آسان فرما دے، اور ہمیں تسلیم کرنے والا بنائے، رضا اور تسلیم کا اللہ رب العزت ہمیں پیکر بنا دے۔ بعض لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بعض سن لیتے ہیں ذہن بناتے ہیں ہم نے تو عمل نہیں کرنا، بعض ذہن بناتے ہیں عمل کرنا ہے لیکن مشکلات آتی ہیں، پختگی نہیں ہوتی۔ قوت ایمانی دیکھیے نا آپ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قرآن نے فرما دیا ہے کہ اہل روم جو ہیں وہ جیتیں گے تو جیتیں گے، شرط تک لگا دی۔ یہ قوت ایمانی تھی ان کی کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ حق ہی حق ہے، کیسے ہے کہ وہ حق نہ ہو؟ یوں ایک مسلمان کا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ شریعت جن باتوں کی طرف بلا رہی ہے، علماء جو باتیں آپ کو بتاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی، یہ باتیں حق پر مشتمل ہوتی ہیں، ان پر عمل کریں آپ، اور ان پر عمل نہ کرنا سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ پاک ہمیں نقصان سے بچائے, ہماری آخرت محفوظ فرمائے, ہماری آخرت نجات والی بنائے, فلاح اور کامرانی والی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.